درپیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ السلام علیکم، پاکستان میں 17 کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان اور چین نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پن بجلی منصوبے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ 1 ارب 50 کروڑ ڈالر کے اس منصوبے سے 700 میگاواٹ بجلی حاصل ہوگی۔ پیر کو اس حوالے سے اسلام آباد میں ہونے والی دستخطوں کی ایک تقریب میں وزیراعظم عمران خان نے شرکت کی۔ یہ منصوبہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک منصوبوں کا حصہ ہے۔ منصوبے کے تحت دریائے جہلم کے قریب بجلی گھر تعمیر کیا جائے گا، جس کی تکمیل سن 2026 میں متوقع ہے۔ اس منصوبے کا آغاز ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب مشرقی لداخ میں چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی بھی پائی جاتی ہے۔ بھارت میں بعض حلقے بھارتی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ چین کے ساتھ تجارتی تعلقات کو محدود کیا جائے اور بھارت میں چینی سرمایہ کاری کا بھی اثر نو جائزہ لیا جائے۔ ایسے میں پاکستان میں بعض حلقوں کا یہ موقف ہے کہ پاکستان کو اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر مزید معاشی فوائد حاصل کرنے چاہئیں۔ ادھر بھارت اور چین کے درمیان مشرقی لداخ کی گلوان وادی میں متنازع علاقوں سے دونوں ملکوں کے فوجیوں کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق چینی اور بھارتی فوجی گلوان وادی میں پیٹرولنگ پوائنٹ 14 سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اس مقام پر 15 جون کو دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان پرتشدد ٹکراؤ ہوا تھا، جس میں 20 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ ایل اے سی سے واپسی کا یہ عمل دونوں ملکوں میں کور کمانڈرز کے سطح پر ہونے والی بات چیت میں طے پانے والے معاہدے کا ابتدائی قدم ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگرچہ دونوں ملکوں میں پیچھے ہٹنے اور کشیدگی میں کمی پر اتفاق ہوا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ معاملہ مکمل طور پر ختم ہونے میں کافی وقت لگے گا۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ چین اور پاکستان نے قیدیوں کی رہائی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ پرتشدد حملوں کی شدت کم کر کے انٹرا افغان امن بات چیت کے آغاز کے لیے سازگار ماحول پیدا کریں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان گرین ہیوٹ نے نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کی کامیابی کے لیے چین اور پاکستان کی حمایت اہم ہے۔ چین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان نائب وزرائے خارجہ کی سطح پر سہ فریقی ویڈیو کانفرنس آج منگل کے روز منعقد ہوئی۔ سیاسی تجزیہ کار نجیب اللہ آزاد کا کہنا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں علاقائی افہام و تفہیم اور تعاون پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے اس انداز کی کانفرنسیں اہمیت رکھتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے پناہ گزین اور افغانستان، پاکستان اور ایران کے نمائندوں نے باہمی شراکت داری کی تجدید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کی سب سے طویل بے وطنی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بین الاقوامی یکجہتی اور امداد کی ضرورت ہوگی۔ افغان پناہ گزینوں کا بحران 5ویں عشرے میں داخل ہو رہا ہے اور اب بھی 27 لاکھ کے قریب افغان باشندے غیر ملکوں میں پناہ گزین ہیں، جبکہ 26 لاکھ کے قریب ملک کے اندر بے گھر ہیں۔ دریاسنا پچھلے سال سے بحیرہ روم کے راستے یورپ جانے والوں میں سب سے بڑی تعداد افغان پناہ گزینوں کی ہے۔ اس مسئلے پر ایک ورچوئل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین فلپو گرینڈی نے کہا کہ پناہ گزینوں کی 70 سالہ تاریخ میں افغانستان کا ترک مکانی کا یہ سب سے طویل اور گنجلک بحران ہے۔ پاکستانی حکومت نے 1 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ پناہ گزینوں اور دیگر افراد کے رہنے سہنے کا انتظام کیا ہے اور اب یہ پناہ گزین بینکوں میں اپنا کھاتا کھول سکتے ہیں اور مالی اداروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہائی کمشنر گرینڈی نے کہا کہ ان کوششوں کی نہ صرف تعریف کرنی چاہیے بلکہ مدد بھی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ان ملکوں پر دباؤ بڑھ گیا ہے، اس لیے ہمیں مزید مدد فراہم کرنا ہوگی۔ افغانستان کے تین اہم سرحدی گزرگاہوں کے کھولنے کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت سرد مہری کا شکار ہے، جس کے کئی ایک وجوہات میں کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈرائیوروں اور ٹرانسپورٹرز کے لیے وضع کردہ قواعد و ضوابط اور قبائلی علاقوں کی خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد کئی ایک سرکاری اداروں کے مغربی سرحد تک رسائی سر فہرست ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم سامعین، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ شہناز عزیز حاضر ہے۔ آج تفصیلی گفتگو کریں گے تین اہم جی آئی ٹی رپورٹس کے بارے میں جو سندھ حکومت نے پیر کے روز جاری کی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے عزیر بلوچ، نثار مورائی اور بلدیہ فیکٹری کے سانحے کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم یعنی جی آئی ٹی کی رپورٹس محکمہ داخلہ سندھ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی ہیں۔ عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی رپورٹ 36 صفحات پر مشتمل ہے، جس کے مطابق عزیر بلوچ نے جاسوسی اور 198 افراد کو قتل کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ بلدیہ فیکٹری میں آتش زدگی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فیکٹری میں لگنے والی آگ حادثہ نہیں بلکہ دہشت گردی تھی، اور ایم کیو ایم کے عہدیدار حماد صدیقی کے کہنے پر یہ آگ لگائی گئی تھی۔ فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کے سابق چیئرمین نثار مورائی کے حوالے سے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے ملزم کو سیاسی اثر و رسوخ کے ذریعے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث قرار دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق نثار مورائی نے انکشاف کیا کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے مہاجر قومی موومنٹ حقیقی کو متحدہ قومی موومنٹ الطاف کے خلاف مضبوط کرنے کے لیے مالی معاونت، اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کیا تھا۔ سمن، ان رپورٹس کے اجرا کا مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کے بحری امور کے وزیر علی زیدی نے کیا تھا۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے کہا کہ عزیر بلوچ، نثار مورائی اور بلدیہ ٹاؤن کی جی آئی ٹیز کے حوالے سے وفاقی وزیر علی زیدی بہت دنوں سے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، اور انہوں نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو واویلا مچایا ہے اس کا رپورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے جی آئی ٹیز پبلک کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عزیر بلوچ کے بارے میں جی آئی ٹی رپورٹ میں کہیں بھی آصف علی زرداری کا ذکر نہیں ہے، اور صرف سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اسمبلی میں تقریریں کی جاتی ہیں۔ علی زیدی کی جانب سے گزشتہ ماہ ان تینوں رپورٹس سے متعلق سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ تو سمین، ہم نے اس رپورٹ پر رد عمل لینے کی کوشش کی ہے تینوں پارٹیوں کے رہنماؤں سے اور اس کے ساتھ ہی تجزیہ کاروں سے بھی۔ تحریک انصاف کے رہنما اور آبی وسائل کے وفاقی وزیر فیصل واڈا کہتے ہیں کہ ان جی آئی ٹیز کا پبلک ہونا عوامی آگہی کے لیے ضروری تھا۔
دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سسٹم تھا پاکستان کے اندر گینگ وار کا، الطاف حسین لندن کا، کہ یہ دہشت گردی اور پھر یہ قتل و غارت، اس کے بیس پہ انہوں نے 25-30 سال پالیٹکس کی، اور یہ پالیٹکس کا خاتمہ تب ہوا جب ہم اقتدار میں آنے سے پہلے سامنے ہوئے وکل ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں 9-0 گیا، اور 9-0 جا کے میں نے وہ سب چیزیں پریس کانفرنس کے تحت کہیں، پھر لنڈن گیا، MI-15 سے ملا، پھر ٹی وی پہ بند کرایا الطاف حسین کا۔ سو اس کے پیچھے ایک پورا پس منظر ہے۔ تو ہمارا صرف کانسیپٹ یہ ہے کہ قتل و غارت کی سیاست یہ کسی صورت پاکستان میں نہیں ہوگی، اور آپ دیکھیں گے جو کئی سو لوگ جلا دیے گئے بلدیہ فیکٹری کے اندر، اور یہ گینگ وار جو لیاری میں چلی، وہ دونوں کو پشت بنائی تھی ایم کیو ایم پاکستان کے لاتی تھی، لیکن اب وہ ایم کیو ایم لنڈن میں، اور اس کے بعد پھر یہاں گینگ وار کو عزیر کو بیک تھی پیپلز پارٹی۔ وہاں آپ کو دیکھا ہے کہ اس کے جرگے میں بڑی بڑی شخصیات اور ٹاپ لیڈرشپ ان کی دعوتوں میں موجود ہے، اب کئی معصوم لوگ مارے گئے اس کے اندر، لیکن اس کو دبا دیا گیا۔ ابھی پولیٹیکل پوائنٹس پر نہیں، یہ آئینہ دکھانے والی بات ہے کہ یہ پاکستان کی پالیٹکس تھی، اس طرح پالیٹکس کرنی تھی، اس طرح پالیٹکس کوئی بھی کر سکتا ہے، ہر کوئی ووٹ لے سکتا ہے اور 35-35 سال اقتدار میں رہ سکتا ہے۔ سیم گوز فار نواز شریف کے، وہ آپ کو یاد ہے ماڈل ٹاؤن کے اندر اسٹیٹ فائر کیا گیا، دہشت کریٹ کی گئی، کوئی نہ بولے نہ کوئی پکڑا گیا، جو معصوم تھے چھوٹے لیول کے آفیسرس تھے وہ بند ہیں، باقی سارے ہمارے ملک سے نکال دیے گئے، دے ور ریوارڈیڈ، دے ور پوسٹڈ، دے ور اپ گریڈیڈ۔ تو یہ ساری چیزوں کی بدولت یہ سیاست میں رہتے تھے۔ اب پرابلم یہ کہ ہم آئے ہیں تو ہم نے کہا جب ایکسپوز کریں ان کی اصلیت، उस जेआईटी के लिए हमारे एक मेंबर ने बहुत कोशिश की इसकी, और उसके बाद कोर्ट के थ्रू हमने ऑर्डर लिया, उसको उन्होंने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, फिर इतना प्रेशर हमने डाला कि उनको आगे आगे सामने आगे दिखानी पड़ गई. सो इट इज एन एम्बेरसमेंट, इट इज ए कन्फेशन. उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सपोज कर सकते हैं. हम जजेस तो नहीं है कि हम उसका फैसला कर लें, ना हम शवायद इकट्ठे करने वाले अफसर है. Years and years, and I don't want to blame anyone. It is the system which is corrupt and collapsed completely.
तो सार मोराई के केस पे उन्होंने अपनी जो मुजरिमाना कार्रवाइयां हैं मुबैना उनके लिए डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा को जिम्मेदार ठहराया है कि उनके कहने पर उन्होंने किया, असलाह डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने दिया, और इस तरह की बहुत सी आपने जीआईटी ज़ाहिर पढ़ी होगी आपको मालूम होगा. इस सिलसिले में कोई पीटीआई जो है कोई एक्शन लेगी?
देखिए जी, एक तो डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो है वो हमारी पार्टी के साथ ना एलाय है ना अलायंस में है. Having said that, उनकी बेगम साहिबा जो है फैबीजा मिर्जा साहिबा वो GDA के प्लेटफॉर्म पे हमारे अलायंस का हिस्सा है, थी और रहेंगी. दूसरी चीज ये कि इसमें भी विक्टिमाइज करता हुआ नजर आया जा रहा है कि आज आप कह रहे हैं कि जी डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्जा या फॉर दैट मैटर उस टाइम पे डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्जा इज टू बी ब्लेम फॉर एवरीथिंग, बट एट दैट टाइम ज़ुल्फ़िकार मिर्जा साहब वॉज रिप्रेजेंटिंग पीपल्स पार्टी. Was he from the top leadership? Does he belong to the same family where the leadership belongs to? So, unki maujoodgi is a big, big question mark. Us time ke minister aur senators bhi wahan maujood the. So, agar aap is parai mein dekhe, to it would be unfair ki aap Dr. Zulfiqar Mirza ko blame kar dein is cheez ke upar aur baaki sari party nikal jaye. If Dr. Zulfiqar Mirza, as per the report, involved hai, to kiski basis pe, kiske home minister the? Wo People's Party ke the. And why was the chief minister there? Why was the top leadership from the family? अपने घर की family के top leaders क्यों मौजूद थे? क्यों उसके कहने पे MPS को tickets दिए गए? क्यों उसके कहने पे MNAs को tickets दिए गए? फिर उनको उसको भी एक उस area का leader बनाया गया. That was not the Zulfiqar Mirza. If that's the debate, People's Party उसको क्या कर रही थी? People's Party का chief leader क्या कर रहा था? People's Party की leadership क्या कर रही थी? ये सब कुछ तब ऊपर जब Zulfiqar Mirza और लीडरशिप के दरमियान झगड़े शुरू हो गए, उनके आपस के इख्तलाफात के अंदर जीआईटी के अंदर एक ही दौर फिट कर दिया. दिस इज नॉट फेयर.
वैसे फैसल वादी साहब, ये जो जीआईटी थी, इस कमेटी को किसने तशकील किसने दिया था? तीनों जो है,
देखिए जी, तो नेचुरली वाज पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट. हु एल्स?
जीआईटी की जो रिपोर्ट्स हैं ये कोर्ट में तो नहीं दाखिल की जा सकती, तो इसका मतलब ये है कि कुल्ली तौर पे आप लोगों का मकसद सिर्फ ये था कि ये एक डॉक्यूमेंट की सूरत में सामने आ जाए.
हम छोड़ेंगे थोड़ी सी कि बेगुनाह लोगों की, कई सौ लोगों की बल्दिया टाउन में बल्दिया फैक्ट्री के अंदर जान से मार दिया गया, उनको जिंदा जला दिया गया पैसों के लिए. वो दैट मैटर हुआ है, दैट मैटर. प्रॉब्लम सारी हमारी ये है कि देखिए, हम तो पुश कर सकते, परसू कर सकते, हम उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते. कानून के अंदर जो सिस्टम बनाए गए 35 साल में हमारे पॉलिटिशियंस ने, और जो असेंबली का फ्लोर, असेंबली हाउस यूज हुई है, वो तो अपने बेनिफिट्स के लिए हुई है. क्या आप देखिए, करप्शन केसेस में भी सब बाइज़त भरी हो गए. इट्स नॉट कि कोई जज ने बड़ी कर दिया, इट्स द एविडेंस, इट इज द सिस्टम व्हिच इज कोलैप्स एंड व्हिच इज फेल्ड. कोई रिफॉर्म्स उसके अंदर नहीं है. वो रिफॉर्म्स होंगे तो एविडेंस होंगे, विटनेसेस आते नहीं है, विटनेसेस को गोली मार दिया जाता है. तो उस बेसिस पे जब शवाहद नहीं होंगे तो कानून को क्या सजा देगा? शवाहद होंगे तो कानून देगा. तो हम उस प्रैक्टिस पे जा रहे हैं वेयर वी पुश द सिस्टम, ट्राई टू कम अप विद रिफॉर्म्स एंड परस्यू सच केसेस एंड गेट टू द कोर्ट्स एंड से कि जी ये एविडेंस है, इस पराई के अंदर भी आप देख लें, बिकॉज उनका कसूर नहीं है. जजेस आर doing their job, जो limited facilities के अंदर है, they're doing honestly their job, but क्योंकि witnesses नहीं आते हैं, जो witnesses ने सर उठाने की कोशिश की, उन सबको सफाई से मिटा दिया गया, वो सारे मारे गए. उसकी protection bill आना है, witness protection law आना है, witness protection के लिए किस तरह करेंगे, witness को पहुंचाने के बाद वो अपनी जिंदगी वहां कैसे गुजारेगा. There are tons of things. These corrupt politicians, ने जो सिस्टम बनाया, वो सिस्टम बनाया पैसा कमाने का तरीका, जो खड़ा हो उसको गोली मारने का तरीका, जो ना दे उसको गला काटने का तरीका. इस सिस्टम के खिलाफ है, इस सिस्टम के खिलाफ बगावत की, इस सिस्टम के खिलाफ वोट मिला, इस सिस्टम के खिलाफ हम आज भी लड़ रहे हैं.
बल्दिया टाउन फैक्ट्री की जो रिपोर्ट है, जो इल्ज़ाम आयद किया गया है इस कमेटी की रिपोर्ट में, वो MQM के कुछ लीडर्स पे लगाया गया है, खासतौर पर हमाद सिद्दीकी पर.
देखिए जी, MQM ने अपना डिस्कनेक्ट खुद शो किया है. MQM अल्ताफ और आज की MQM पाकिस्तान हैज अ वाइड डिफरेंस. दे से वी डोंट ओ हिम एज अ लीडर. इट वाज हिज जॉब, इट वाज हिज प्लान, इट वाज हिज डिसीजन, इट वाज हिज डायरेक्शन, इट वाज हिज इंस्ट्रक्शंस. MQM Pakistan now represents the people around the faces you see on television and newspapers and in cabinet and in other places. Besides the point, उसमें जो criminal element है तो उन्होंने वो भी कहा कि आप जो है वो है.
आपको क्या नजर आता है कि क्या इसकी implication सियासी हो सकती हैं?
देखिए जी, जो जो इसका सियासी implication बहुत खतरनाक किस्म की है. ये पार्टी की रिपरकशन से बहुत खतरनाक है. इस पार्टी की एक्सपोज होने के बाद, क्योंकि ये पार्टी वफाक की पार्टी थी, अब सूबे की रह गई है. अगर सूबे में भी ये चीज नजर आ गई, उस सियासत छोड़ देंगे, आप वोट ही नहीं देंगे या किसी और पार्टी का रुख करेंगे जो इन चीजों में ना मुलविस हो.
असेंबली में शायद जैदी साहब ने कि इसमें उन्होंने मुराद अली शाह साहब का और कुछ और नाम लिए थे कि उनको जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन वो नाम तो नहीं है जीआईटी में.
देखिए जी भाई, मैं बेसिकली उस दिन तो मैं आई वाज ऑन द असेंबली, सो आई रियली डोंट नो कि उस दिन क्या बात हुई. तो वो आपको जैदी साहब से क्लैरिफिकेशन लेनी होगी कि उनके पास और क्या डिटेल्स है और क्या एविडेंसेस है उनके पास जिसके बेसिस पे वो बात कर रहे हैं. आई एम श्योर.
ये थे पाकिस्तान के आबी वसाइल के वफाकी वजीर फैसल वाडा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर इन जीआईटीज के इजरा को बेमानी समझते हैं. इस सवाल के जवाब में कि रिपोर्ट्स में पेश किए जाने वाले हकायक के बारे में वो क्या कहते हैं, ताज हैदर साहब ने कहा,
देखिए मैंने देखी नहीं है जीआईटी, सुना मैं देखूंगा.
क्यों?
क्योंकि जाहिर है कि इनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, तो वो असल में इसलिए पब्लिक करनी पड़ गई कि उन्होंने ऐसे ही कोई जाली कागज उठा के दिखा दिए थे कि ये जीआईटी है. देखिए ना, एक एक कोई शायद 48 पेज की है, दूसरी वो है मुझे सीपैक पे लेक्चर करना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं. तो अब जो है वो प्रोपेगेंडा है. बात यह है कि मुल्क को इस वक्त बहुत बड़े बड़े फसाइल, रोज कोई ना कोई ऐसी चीज होती है कि जिससे मुल्क की इज्जत वकार और गिरता है और मुल्क की मईशत बैठ चुकी है. हमें उसके तरफ ध्यान देना चाहिए और उसके लिए सोल्यूशंस निकालने चाहिए.
वैसे ये जो तश्कील दी थी, इस दिन गवर्नमेंट ने बनाई होंगी ना कमेटीज जो बनाई थी?
पता नहीं, उजैर तो रेंजर्स की तहवील में है और फेडरल गवर्नमेंट की तहवील में है. मतलब अगर आप एक सीरीज छापे जीआईटीज की तो बड़ी जबरदस्त चीजें निकलेंगी उसमें, एमकेएम की और इनकी और उनकी. लेकिन ये कि जीआईटीज में आपने एक कर ली छोटी सी इन्वेस्टिगेशन, लेकिन एक आदमी अगर कैप्टिविटी में है तो उनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है. लीगल वैल्यू के लिए आपको एविडेंस लानी होगी सामने. एविडेंस सामने लाएं और फिर उसके बाद केस बनाएं, जो कुछ भी बनता है.
तो केस तो ऑलरेडी है अदालतों में, उजैर बलोच के लिए और बल्दिया फैक्ट्री के मामले के लिए तो कहा जाता है, जिसमें तमाम गवाहियां वगैरह सब मुकम्मल हो चुकी हैं.
केस चले अदालत में, लेकिन इनकी सिर्फ प्रोपेगेंडा वैल्यू. मजबूरन हमें लानी पड़ी क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट फ्रॉड कर रही थी, पार्लियामेंट में खड़े होकर फ्रॉड कर रही थी. आसिफ साहब का नाम लिया था, मुराद साहब का नाम लिया था और उनके नाम लिए थे जिनके नाम नहीं है और जिनके नाम है जो इन्वॉल्व थे उनके नाम नहीं दिए.
अच्छा, तो इसमें एक चीज मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो निसार मोराई है, इन्होंने तकरीबन सारी जिम्मेदारी डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पे डाली है, असलहे के बारे में या पैसे के बारे में. लेकिन बहरहाल उस वक्त डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो थे पीपल्स पार्टी के साथ थे.
देखिए ना, पीपल्स पार्टी में बहुत से लोग होते हैं और बहुत से लोग भेजे जाते हैं. अब वो कौन किसके लिए काम कर रहा है ये तो उस वक्त जाहिर होता है कि जब अब चीजें सामने आती हैं. चीजें जब सामने आई तो पीपल्स पार्टी से भी उन्हें हटना पड़ा.
उससे एक ऐसा करप्ट निज़ाम का नक्शा सामने आता है जिसमें मुजरिमों को सियासी पार्टियों की पुष्टपनाही हासिल है.
पुष्टपनाही जो है वो जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है वो दे रही है. देखिए, अगर वो हमें फाइल देते हैं कि इंडिया से ये कनेक्शन है और फला फला था जो है वो फला फौजी कैंप में इंडिया के उसने ट्रेनिंग हासिल की और वो देते हैं और हम उसको सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं तो हमारी गवर्नमेंट डिसमिस हो जाती है, उनको गवर्नमेंट में ले लिया जाता है. तो जो सबसे बड़ी सियासी पार्टी है उसकी पुष्टमाई करना कि जी कल को ये हमारे काम आएंगे, थ्योरी है उनकी, इन पे हाथ रखो और इनसे काम लो और फिर इनको एलिमिनेट करो.
मतलब ये उजैर बलोच वगैरह का पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं था आप ये कह रहे हैं?
कहाँ से ताल्लुक था, उससे हर पार्टी से ताल्लुक था. जो उसको ऑर्डर मिलते थे उसे चला जाता. क्रिमिनल की क्या सियासत है उसमें? मिर्जा साहब जो थे वो जाहिर है कि किसी के हुक्म पे उसकी सरपरस्ती कर रहे थे, किसी के हुक्म पे, फैसला उनका भी नहीं था.
लेकिन फिर उन्होंने जो अपना अलायंस बनाया और इलेक्शन वगैरह लड़ा तो उन्होंने तो बिल्कुल ही पीपल्स पार्टी से रास्ते अपने अलग कर लिए.
لیکن اسی الیکشن میں وہ ملیر میں کیا کر رہے تھے؟ ملیر میں پیپلز پارٹی کو ہروا رہے تھے. ملیر میں انہوں نے پیپلز پارٹی, ان کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف کام کیا. دیکھیے دو چیزیں تھیں, لیاری میں وہ جتوا نہیں سکتے تھے پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی اور, ملیر میں پوزیشن برابر کی تھی, وہ وہاں پہ تھے, یہ یہاں پہ تھا کہ اچھا بھائی جو بھی لڑنا ہے وہ اچھا وی ور اسٹک اپ کہ بھائی کیا کرو. ایک ایکشن لیا تھا اور اس ایکشن کے نتائج جو تھے وہ الٹے نکلے تھے, اور لیاری میں ایکشن لینا بھی مشکل ہوتا ہے, تو اس لیے یہ کیا گیا کہ بھائی تھوڑی دور کے ساتھ چلاؤ انہیں.
یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تاج حیدر, اور اب میرے ساتھ کراچی سے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہیں جو ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر اور سربراہ ہیں. پیر کے روز سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جاری کی جانے والی جی آئی ٹیز میں بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں لگنے والی آگ کے لیے ایم کیو ایم کے کچھ کارکنوں اور عہدیداروں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اس بارے میں کہتے ہیں,
دو باتیں. ایک تو یہ کہ اگر جو جی آئی ٹی کہہ رہا ہے, جی آئی ٹی نے جو رپورٹ دی ہے وہ صحیح ہے, تو اس پہ فوری طور پر اس پہ کام شروع ہونا چاہیے. اچھا یہ پہلی جی آئی ٹی نہیں ہے, یہ دوسری یا تیسری جی آئی ٹی ہے, اور پھر کون سی جی آئی ٹی کو صحیح سمجھا جائے, پہلی والی کو یا دوسری والی کو. پہلی والی کو مسترد کر دینے کی کیا وجوہات ہونی چاہیے, اور اس کو تسلیم کر دینے کی کیا وجوہات ہونی چاہیے, یہ بہت ساری چیزیں ابھی ڈسکشن ہونی ہے اس پہ. میں کہتا ہوں اگر ایسے ہی ہے نا, اس پہ ایم کیو ایم کا ہو یا کسی اور کا ہو, سب کو سزا ملنی چاہیے. اور پھر اتنے بڑے اقدام میں کوئی کسی ایک جماعت کی بھی کوئی ایک دو لوگ ہی ملوث نہیں ہو سکتے, بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں. اور اس طرح کے واقعات کے بعد تو اگر ایسا تھا تو اس علاقے کے لوگوں کو علم ہوگا, تو کوئی بہت بڑا اس کے بعد ہونے والے الیکشن سے اس کو ریفلیکٹ نہیں ہوا ہے. لیکن میں اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہا ہوں, اس جی آئی ٹی کو, گو کہ جی آئی ٹی کے پاکستان میں کوئی اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے.
جی ہاں بالکل.
لیکن پھر بھی اگر ایسے ہی ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا نظام انصاف اور نظام قانون اور انتظامی طور پہ ہم اتنے مضبوط ہو گئے کہ اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ صحیح ہے, تو پھر یہ بہت ہی اندوناک کا ہے, ہم سب کو مذمت کرنی چاہیے. ایم کیو ایم اپنے پاس سے الگ تو ہوئی ہے, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ جس طرح کی ریفلیکٹ کیا ہے کہ ایم کیو ایم اس طرح کی, اگر جس ایک پڑھے لکھے شہر, یہ نہیں کہ ہمیں تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ہم باقی جگہوں کے مقابلے میں زیادہ سیاسی طور پہ باشعور ووٹر, سیاسی طور پہ باشعور ووٹر, پڑھے لکھے ووٹر ہمارا ووٹر تھا, وہ ہمیں مسترد کر چکا ہوتا, جو کہ آپ کو اس جی آئی ٹی سے لگتا ہے کہ نہیں کرتی. اگر ایم کیو میں ایک دو انڈیویجول لوگوں نے ایسا کام کیا ہے تو ان کو ویسی سزا ملنی چاہیے جتنا بڑا یہ واقعہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے عناصر ایم کیو میں نہ پہلے تھے نہ اب ہیں, اگر ہیں بھی تو یہ کوئی مختلف معاملہ نہ ہوگا دوسری سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں. آج تک آپ نے کبھی کسی ایم کیو ایم کے رکن کے بارے میں, کسی ایم این اے ایم پی اے وزیر کے بارے میں یہ سنا ہوگا کہ اس نے کروڑوں روپے کا قرضہ لے کے بینک سے اور معاف کرا لیا ہو, یا اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے مراعاتیں لی ہوں. آپ لسٹ نکلوا لیں, پاکستان میں اس 50 سال میں بینکوں کی لسٹ موجود ہے نا. جب ایسے جرائم جو کہ پاکستان میں حلال ہیں, قانونی ہیں, بلکہ آپ کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں کہ آپ قرضے لیں قومی خزانے سے اور اس کو معاف کروا لیں, جب ہم اپنے لیے اس کو جائز نہیں سمجھتے, تو اس طرح کے واقعات کو ان لوگ کو کس طرح ہم جائز قرار دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جو راستہ ایم کیو ایم نے اختیار کیا تھا مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کو لانے کا, بس پاکستان کے جاگیردارانہ جمہوریت کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا. تو بہت سارے لوگ اس ملک کی عوام سے زیادہ ملک کے نظام کی حفاظت کر رہے ہیں, محافظ ہیں, تو پھر وہ آپ کی شکل کو ایسا نہیں رہنے دیتے, آپ کی شکل کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس واقعے کو کسی طرح وہ نہیں کر رہا ہوں, ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں. اگر اس جی آئی ٹی نے جن لوگوں کو کہا ہے تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے, اور اس وقت جو ذمہ دار تھے ایم کیو ایم کے, اگر ایم کیو ایم نے لوگوں نے کہا ہے تو ان کے خلاف بھی تحقیق ہونی چاہیے. جی آئی ٹی صحیح ہے تو مکمل طور پہ سزا دینی چاہیے ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے, چاہے وہ ایم کیو ایم کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہر سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
مظہر عباس ایک ممتاز صحافی، تجزیہ کار اور اینکر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ قانونی لحاظ سے ان جی آئی ٹیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ان سے سیاسی مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ ان میں سے کم دو جو کیسز ہیں وہ تو آلریڈی عدالتوں میں موجود ہیں۔ عزیر بلوچ آلریڈی ایک کیس میں ملٹری کورٹ نے ان کو کنوکٹ کیا ہوا ہے، اور باقی جو ان پہ قتل وغیرہ کے مقدمات ہیں وہ بھی کورٹ میں موجود ہیں۔ بلدیہ فیکٹری جس میں 260 کے قریب لوگ جو ہے زندہ جلا دیے گئے، اس کا کیس بھی آلموسٹ کنکلوڈ ہو گیا ہے، کنکلوڈنگ جو ہے آرگومنٹس بھی ہو گئے ہیں، اور اس کا فیصلہ بھی میرا خیال ہے اگر ویسے لیٹ نہیں ہوئی اس کی وجہ سے تو ایک چند ہفتوں میں یا مہینے بھر میں آ جائے گا اس کا فیصلہ۔ اور جی آئی ٹیز کی جو اپنی قانونی حیثیت ایز سچ ہوتی نہیں ہے، کیونکہ عدالتوں میں اس کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ عدالتوں میں اگر اکیوز کے کسی بیان کو قانونی سمجھا جاتا ہے تو 164 کا بیان ہے جو میجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے، اور اس کو بیان ریکارڈ ہی صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب میجسٹریٹ یہ کنوینس ہو جائے کہ یہ انڈر ڈیورس نہیں دے رہا، یعنی کسی دباؤ میں وہ، اور اس سے پوچھتے ہیں اور وہ اس رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ کسی دباؤ میں تو آپ یہ بیان نہیں دے رہے، اور وہ بیان ہے کہ جس سے وہ مکر نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ مکر جائے گا تو اس پہ ایک اور کیس ہو جائے گا۔ تو وہ جو میجسٹریٹ کے سامنے جو بیان ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور عزیر بلوچ کا سنا ہے کہ اس نے میجسٹریٹ کے سامنے ایک بیان دیا ہے اس چیز کا۔ تو جی آئی ٹی کی ایک پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ تو ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے، اور اس کیس میں بھی ان تین جی آئی ٹیز کی بھی کل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے منسٹر جو ہے اس پہ جواب دیں گے، جو آج سندھ گورنمنٹ نے جی آئی ٹیز ریلیز کی ہیں اس پہ ان کو کوشچن مارک ہے، خاص طور پہ عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی پہ، تو وہ جواب دیں گے، اس کا پھر جواب پیپلز پارٹی والے دیں گے۔ تو یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو کرے گی، تو ہوگی، لیکن لیگلی اگر آپ دیکھیں تو لیگلی اس کی ان جی آئی ٹی رپورٹس کی فائنڈنگز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس رپورٹ میں کہا گیا ہے بلدیہ فیکٹری والے کیس میں کہ اس کی پرانی ایف آئی آر جو تھی وہ صحیح نہیں تھی، اب اسے دہشت گردی کے ایک کاروائی کے طور پر اس کی ایف آئی آر درج کی جائے، تو اس پہ بھی عمل نہیں ہوگا آپ کے خیال میں؟
وہ تو چیزیں بہت بہت آگے چلی گئی ہیں جو کورٹ میں، کیونکہ ان سب کے بیانات عدالتوں میں ہو چکے ہیں، اس کو کراس ایگزامن ہو گیا ہے، جو وٹنسز پیش ہونے تھے وہ وٹنسز پیش ہو گئے ہیں، فائنل جو ہے سرکاری اور دفاع وکیل صفائی کی طرف سے وہ ساری چیزیں جو ہے تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ تو اس کیس میں تو جو فائنڈنگز ہیں وہ تقریباً ہو گئی ہیں، اور اب شاید فیصلے کا انتظار ہے۔ تو اس میں جی آئی ٹیز میں جو بھی باتیں کی گئی ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کیس فائل بالکل مختلف ہو اس جی آئی ٹی کی رپورٹ سے، تو اس کا فائدہ کہیں اپیل میں جا کے ملزمان کو نہ پہنچائے، اس چیز کا بھی خدشہ ہے، کیونکہ کیس کس طریقے سے چلا ہے اور جی آئی ٹی میں کیا باتیں ہوئی ہیں اس میں اگر کانٹرڈکشن آتی ہے تو اس کا فائدہ ملزمان اٹھا سکتے ہیں، ملزمان کے وکلا۔ لیکن ایز سچ اب جو ہے وہ خاص طور پہ بلدیہ فیکٹری والی جی آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے اس کا تو میرا خیال ہے، کیونکہ اب اس میں اس سے زیادہ بات آگے نہیں جا سکتی، کیونکہ آلریڈی عدالت میں جو ہے فیصلہ آنے والا ہے۔
اور نثار مرائی کا جو کیس ہے اس میں جو انہوں نے اب تک بیانات دیے ہیں سارے کے سارے سندھ کے جو سابق وزیر داخلہ تھے ڈاکٹر ذوالفقار، ان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، تو کچھ مبصرین کا جو یہ کہنا ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ کسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے خلاف کوئی شواہد اکٹھے کر سکے، تو یہ خیال درست ہے یا غلط ہے؟
دیکھیے، ایم کیو ایم کی طرف ظاہر ہے بلدیہ فیکٹری ہو یا دیگر وہ ہوں، وہ ایم کیو ایم تو آج ایک مختلف شکل میں ہے، وہ تو ایم کیو ایم پاکستان کی شکل میں آ گئی ہیں، انہوں نے ڈس آن کر دیا ایم کیو ایم لندن کو، تو وہ جو سارے اشارے جاتے ہیں اس سے ضرور، جیسے بلدیہ فیکٹری میں جو لوگ کچھ لوگوں کے نام مختلف ایم کیو ایم کے فیکشنز میں ہیں، اس طرح کچھ لوگ پاک سرزمین پارٹی میں ہیں، کچھ لوگ ایم کیو پاکستان میں ہیں، کیونکہ پرانا مقدمہ ہے، اس وقت ایم کیو ایم ایک ہی ہوا کرتی تھی، تو اس لیے وہ مقدمات وہ ابھی بھی جو ہے فیس کر رہے ہیں۔ لیکن ادروائز جو ہے وہ جو چیزیں آئیں گی وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہوں گی. اور اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جیسے بلدیہ فیکٹری میں جو جن کا نام لیا جاتا ہے مین اکیوز عماد صدیقی, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عماد صدیقی آلریڈی کسٹڈی میں ہے لیکن ان کو شو نہیں کیا جا رہا, کچھ کا خیال ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں, اور کچھ دونوں جماعتوں کے پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان کے کچھ لوگوں کے نام بلدیہ فیکٹری میں آئے ہیں, ان کے نام ملزمان کی فہرست میں بھی ہیں, ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ ظاہر ہے یہ جماعتیں ریئیکٹ بھی کریں گی, اور ان جماعتوں کے اندر جو ہے کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان تو حکومت کی اتحادی بھی ہے, تو یہ پرابلم بالکل اسی طریقے سے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا جو اس وقت پیپلز پارٹی کے بڑے شدید مخالف ہیں اور مخالف الائنس کا حصہ ہیں, اور وہ الائنس بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کا حصہ ہے, اور ذوالفقار مرزا کے بغیر عزیر بلوچ کے یہ جو چیزیں ہیں یہ آگے نہیں بڑھ سکتیں, کیونکہ نثار مرائی بھی یہی کہہ رہے ہیں, عزیر بلوچ بھی یہ کہہ رہے ہیں, تو اس میں جو کی وٹنس ہے یا اکیوز ہیں, اکیوز بن سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے برملا اس زمانے میں کہا تھا کہ میں نے اسلحہ بھی دیا اور سب چیزیں اون کی انہوں نے, تو وہ اکیوز بھی ہو سکتے ہیں, اپروور بھی ہو سکتے ہیں یعنی وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتے ہیں, لیکن ان کا جو بیان ہے وہ اب تک کہیں بھی کسی بھی ایجنسیز نے ریکارڈ نہیں کیا, کبھی بھی ان کو کال نہیں کیا گیا عزیر بلوچ کے کیس میں, وہ میرا خیال ہے وہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. پیپلز پارٹی تو یہ چاہے گی کہ ذوالفقار مرزا کے خلاف کارروائی ہو, لیکن پیپلز پارٹی کے کیونکہ اپنے لوگ بھی اس رپورٹ کی روشنی میں بھی, اور خاص طور پہ اگر 164 کا جو بیان سامنے آیا ہے اس کی روشنی میں, تو وہ لوگ بھی پرابلم میں آ سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس میں سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ بہرحال ان لوگوں کا دفاع کرے گی, خاص طور پہ ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں, اور ظاہر ہے پی ٹی آئی چاہے گی کہ اس سلسلے میں عدالتوں سے بھی رجوع کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی بھی دیکھے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف.
اردو سندھی اور انگریزی کے صحافی سہیل سانگی جو کہ سیاست میں بھی سرگرم رہے ہیں اس خیال سے اتفاق کرتے ہیں. سہیل سانگی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ان رپورٹس کے اجرا سے سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے, خاص طور سے صوبہ سندھ میں.
اس میں وفاقی حکومت کی جانب سے یہ دباؤ پڑ رہا تھا کہ یہ اس میں پیپلز پارٹی جو ملوث ہے, خاص طور پر اس کے نثار مرائی اور عزیر بلوچ کے معاملے میں, تو عزیر بلوچ کی تو رپورٹ جو ہے وہ جے آئی ٹی جو انہوں نے وہ تو اوپن کر دی ہے, پبلک کر دی ہے, لیکن اس میں کوئی اس طرح سے پیپلز پارٹی ملوث ہے نہیں اس رپورٹ میں, تو ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسری جو صورتحال ہے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اس میں جن صاحب کی طرف سے یہ پورا ابھی معاملہ اٹھایا جا رہا تھا, اور غالباً کسی نے اس کو کورٹ سے بھی رجوع کیا ہوا ہے کہ جن رپورٹس کو جو ہے اوپن کیا جائے, تو اس میں تھوڑا اینٹی ایم کیو ایم ایلیمنٹ بھی مجھے لگتا ہے, تو اس میں ایم کیو ایم کے حوالے سے کم جو وہ چیزیں آ رہی تھی وہ اس بلدیہ فیکٹری والے واقعے کے حوالے سے وہ زیادہ ہیں, لیکن تاحال جو عزیر بلوچ کے حوالے سے, حالانکہ اس سے پہلے جو میڈیا میں یہ چیزیں آتی رہی ہیں کہ عزیر بلوچ نے جو ہے وہ جی آئی ٹی کے سامنے یہ کہہ دیا ہے اور وہ کر دیا.
پروفیسر منوراجن موہنتی اور بیجنگ میں تجارت کے شعبے سے وابستہ امان اللہ خان کو جو چائنا اکنامک نیٹ پر سی پیک کے حوالے سے پروگرامز کرتے ہیں. پروفیسر موہنتی کا کہنا تھا کہ باوجود اس کے کہ وزیر اعظم مودی نے لداخ میں سخت لہجہ اپنایا, لیکن اس وقت بھی بھارت اور چین کے درمیان مفاہمتی کوششیں جاری تھیں.
پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ ایک پروسیس کا حصہ تھا جو 15 جون سے سارا انڈیا میں اینٹی چائنیز سینٹیمنٹس بڑھ رہا ہے, اور اس کے بعد پریسیڈنٹ ٹرمپ کا سپورٹ یورپ میں, اس کا حال تک سپورٹ آسٹریلیا جاپان وغیرہ کا, تو اسی لیے یہ پورا ایک ماحول بن گیا تھا. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ملٹری لیول ٹاکس, 3 راؤنڈ ٹاکس ہوا ہے, June 6, June 22, and June 30 کا جو کور کمانڈر کے بیچ ہوا ہے, اسی کے مطابق یہ وتھڈرائل ہو رہا ہے دونوں طرف سے. اور انڈیا کے لیے یہ خاص یہ ہے کہ کیونکہ کچھ چائنیز سٹرکچر ٹینٹ جیسا سٹرکچر دکھائی دیتا ہے سیٹلائٹ پکچر میں, اس کو انہوں نے ہٹایا, तो ये जरूर अच्छा खबर है।
दूसरी तरफ बीजिंग में तिजारती शोबे से वाबस्ता अमानुल्लाह खान इस बात को रद्द करते हैं कि चीन पर कोई खातिर खा बैन अल-अक़वामी दबाव था कि वो अपने सरहदी तनाज़े को खत्म करें।
मेरे नज़दीक तो कोई ऐसा बैन अल-अक़वामी दबाव चाइना के ऊपर नहीं था। हरचंद के ज़ाहिरत अमरीका ने भी सालिसी की पेशकश की थी जब ये वाक़ियात हुए थे, और दूसरे मालिक भी ज़ाहिरत है कि कोई भी इस दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को कोई भी इनकरेज नहीं करेगा। लेकिन ये फैसला आज नहीं हुआ। अगर आप देखें तो जिस दिन ये वाक़या हुआ था उसके दूसरे दिन से ही कमांडर लेवल पे भी बातचीत हो रही थी, फौजी कमांडर्स की सतह पे भी बात हो रही थी। पॉलिटिकल सर्कल्स में अगर आप देखें तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान भी रابطہ कई दफा हुआ, और 30 तारीख को 30 जून को तकरीबन 12 घंटे हिंदुस्तान और चीन के फौजी जनरलों के दरमियान जो है बातचीत हुई, और उस वक्त ये एक मुआहदा तय पाया जिसमें 14 दिन के अंदर अंदर अपनी जगहों से हटने की बात हुई, और ये उसी का एक तसलसल है।
प्रोफेसर मोहंती का कहना था,
अब ये जो एंटी चाइना फीलिंग हुआ है, इंडिया 59 चाइनीज एप्स को बैन किया है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी, ये प्रोसेस नी जर्क रिएक्शन था। चाइना में इंडिया का मार्केट इन्वेस्टमेंट कम से कम 15,000 इंडियन स्टूडेंट चीन में पढ़ रहे हैं, चीन का कम से कम 5,000 स्टूडेंट इंडिया में है, तो ये जरूरी है हमारा जो ट्रेड डेफिसिट उसको तो जरूर हम टैकल करेंगे। इसके लिए इसीलिए इंडिया का ट्रेड चाइना के साथ बढ़ना चाहिए। तो ये जो नी जर्क रिएक्शन हुआ है इसका भी रिव्यू होना चाहिए।
भारत और चीन के सरहदी तनाजे के बाद भारत ने कहा है कि 50 चीनी सरमायाकारी की कंपनियों को इजाजत देने से कबल उनके लिए नए मयार कायम करेगा। अमानुल्ला खान कहते हैं,
मैं ये समझता हूँ कि जो दोनों के इन्वेस्टर्स के दरमियान कंपनीज के दरमियान जो मुआहदे तय पा चुके हैं और जिसमें बहुत सारी पेशरफ्त हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, तो उससे दोनों मुल्कों के इन्वेस्टर्स भी परेशान थे। ये एक दबाव चीन के ऊपर यकीनन हो सकता है कि एकदम से वाकयात जो है अगर ज्यादा बढ़ जाते तो इससे उनकी इन्वेस्टमेंट जो थी उसको डूबने का खतरा था। ये आप दबाव जरूर कह सकती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस वक्त दोनों मुल्कों में से कोई भी इसको इतनी जल्दी जो है माहिदों को खत्म कर दे। तो दोनों ये चाहते हैं कि ये तिजारत चलती रहे, बाकी सियासी और जो भी फौजी उसमें बातचीत है उसका सिलसिला भी चलता रहे।
प्रोफेसर मोहंती कहते हैं कि भारत चीन तनाजा अक़वामे मुत्तहिदा तक नहीं पहुंचाया जाएगा।
नहीं, यूनाइटेड नेशंस में ये नहीं जाएगा, ये अभी भी बायलैटरल रहेगा क्योंकि ये दोनों देश नहीं चाहते हैं। लेकिन ये जो क्लास हुआ इसमें बहुत सारे कंट्रीज इंडिया का सपोर्ट करके चीन का क्रिटिसिज्म किया, इस तरह का इंटरनेशनलाइजेशन हो सकता है, लेकिन यूएन का कोई जुरिस्डिक्शन इसमें नहीं।
लेकिन अमानुल्ला खान कहते हैं कि चीन का वन बेल्ट वन रोड मंसूबा मुमकिन तौर पर भारत की सीपेक मुखालफत में आड़े आएगा।
अपने जैसे कहा, चीन ने खित्ते के तमाम ममालिक को दावत दी और उसमें हिंदुस्तान को भी दावत दी कि वो बजाय इसकी मुखालफत करने के वो इसमें शमूल हो जाए और उससे भरपूर फायदा उठाए, लेकिन हिंदुस्तान ने यही शिकवा किया कि ये जिस जगह से तामीर हो रही है वो इलाका जो है वो हिंदुस्तान का है, यानी गिलगित बल्तिस्तान के इलाके को उन्होंने कहा कि ये कश्मीर का हिस्सा है और हिंदुस्तान का इसके ऊपर क्लेम है, तो इस वजह से वो इसमें शामिल नहीं हो सकते। लेकिन इस वक्त बदलती भी सूरत हाल आप देखें, जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, अमरीकी फौजों का इनखिला और वहाँ पर मतलब जो चीनी हुकूमत का इंटरेस्ट है वो अपना मतलब इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं अफगानिस्तान तक और आगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक। चाइना और ईरान के दरमियान भी एक तवील मुद्दत मुआहदे पर गुफ्तगू हो रही है जिसकी तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये कि चीन ये चाहता है कि खित्ते के तमाम ममालिक इससे फ़ायदा उठाएं। ये जो आपने कहा, यानी चीन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान इतनी पेशरफ्त करे कि जिससे उसका ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है या जो उसने ये मंसूबा शुरू किया है उसमें कोई नखरा डाल सके हिंदुस्तान। और ये जो वजह हुई है वो इसी का एक हिस्सा है कि हिंदुस्तान ने जो पेशरफ्त की और अचानक अपना रोड नेटवर्क और दूसरी चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश की, तो चीन ने उसको चेक करने के लिए ये इस वक्त जो वाकया हुआ ये उसी की वजह से है। तो चीन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इस वाकये को जो है वो मतलब ये तूल पाए, वो तो ये चाहेगा कि हिंदुस्तान भी या दूसरे ममालिक भी हैं وہ تجارتی اس میں اس کے ساتھ ہوں, وہ بھی فائدہ اٹھائیں اور اس سے چین کو بھی فائدہ ہو.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر عبد المقتدر خان کا کہنا ہے,
لیکن جو تیس کی جگہ ہے اس کو وہاں پہ کہتے ہیں فنگر فور اور فنگر آٹھ کہتے ہیں, ان کے بیچ میں جو ایڈوانسز چائنا نے کیے تھے وہاں سے پیچھے چائنا ابھی تک نہیں ہٹا ہے, اور وہ کافی اسٹریٹجک جگہ ہے, وہاں سے وہ ریور کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں, گالوے ریور کو. تو سمجھ میں پوری طرح سے یہ نہیں ہو رہا کہ ڈپلومیٹک انڈرسٹینڈنگ کیا ہوئی ہے.
الجزیرہ نے حوالے سے چائنا کے جو وزارت خارجہ کے سپوکس پرسن ہیں ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں امید ہے کہ انڈیا ول میٹ چائنا ہاف وے, اور وہ کانکریٹ کوئی میجرز لے گا جن پر دونوں سائڈز نے اتفاق کیا ہے.
ہاف وے اگر وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا ول میٹ ہاف, لیکن اگر آپ پچھلے دو تین مہینوں سے جو ان کے بیچ میں بحث چل رہی ہے یہ مارچ سے, اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا تو کلیم کرتا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز وائلیٹ نہیں کی, وائلیشن چائنا کی طرف سے آیا ہے. انہوں نے بیسیکلی جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا جو ڈس اگریڈ چیزیں ہیں اس میں انہوں نے اپنی پوزیشن کو میگزیمائز کرنے کی کوشش کی, یعنی زیادہ سے زیادہ جو وہ زمین قبضہ کر سکتے تھے وہ کرنے کی کوشش کی.
شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب انڈیا نے اگست میں ضم کیا ایک متنازع علاقے کو جو کہ متنازع تھا یونائٹیڈ نیشنز میں بھی, تو شاید اس پہ ری ایکشن ہے یہ.
نہیں, مجھے لگتا ہے کہ چائنا کا جو ری ایکشن ہے اس کے دو چیزیں, ایک تو ڈوکلام کا جو ایپیسوڈ ہوا تھا 2017 میں جب چائنا نے بھوٹان کے تھرو اپنے ون بیلٹ ون روڈ کے تحت جو ہائی وے بنا رہے تھے اس کو روکنے کے لیے انڈیا نے اپنی فوجیں بھوٹان میں بھیج کر چائنا کو وہاں پہ کنفرنٹ کیا تھا, اور وہاں پہ کئی ہفتوں کی مطلب فیس آف کے بعد چائنا نے وہ روڈ بنانا روک دیا تھا. تو اس وقت یہاں پر انڈیا ایک ایسی روڈ بنا رہا ہے جو سیدھا لائن آف ایکچوئل کنٹرول تک جاتی ہے, اور اگر وہ روڈ مکمل ہو جاتی ہے تو انڈیا ہیوی آرٹیلری یعنی بڑی بڑی توپیں اور ٹینکیں اور کنسٹرکشن کا سامان بڑی آسانی سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول تک لے جا کر, اس کو کہتے ہیں ڈیفینس انفراسٹرکچر, یعنی اپنی ڈیفینس انفراسٹرکچر کافی مضبوط کر سکتا ہے اکراس دا لائن آف ایکچوئل کنٹرول. تو میرا تو یہی اندازہ تھا کہ چائنا کا جو انکرشنز ہوئے ہیں وہاں پر وہ انڈیا کی یہ روڈ کو روکنے کے لیے, اور اگر انڈیا کا اگر چند ہفتوں کے بعد ہم کو پتا چل جائے گا کہ انڈیا نے یہ روڈ کنسٹرکشن ختم کیا ہے, روک دیا ہے یا کنٹینیو کر رہا ہے, اگر روک دیا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ چائنا کی ایک قسم سے اسٹریٹجک وکٹری ہو چکی ہے. لیکن اگر یہ روڈ بلڈنگ انڈیا پھر سے شروع کر دیتا ہے, کیونکہ یہ روڈ ابھی بھی انڈیا کی ہی ٹیریٹری میں ہے جہاں پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, وہ وہاں تک نہیں پہنچی جہاں پہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, اور اگر انڈیا وہاں پہ وہ روڈ وہاں تک بنانے کی کوشش کرے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چائنا ہیز بیک ڈاؤن.
تو اگر بھارت کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے, ظاہر ہے کہ ایک الیکشن بھی ہونا ہے, تو اس میں نقصان پہنچا ہے بی جے پی کی لیڈرشپ کو چین کے ساتھ جو محاذہ آئی ہوئی ہے, یہ بھی بہت سے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک سائڈ شو ہے محض, اس وقت جو ہے اصل کانفلکٹ اب شروع ہوگا کیونکہ اب جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے وہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن یا پروپیگنڈا شروع کرے گی اپنی مقبولیت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے. یہ کس حد تک صحیح ہے؟
انڈیا میں دو قسم کی میڈیا ہے, ایک انگریزی میڈیا ہے اور ایک ورنیکولر میڈیا ہے, یعنی ہندی تیلگو مراٹھی وغیرہ. تو سب سے انفلوئنشل میڈیا جو ہے انگریزی کے بعد وہ ہندی ہے, لیکن جو انگلش میڈیا ہے وہ صرف فورنرز کنزیوم کرتے ہیں اور لوکل پالیٹکس پہ اس سے زیادہ اثر نہیں ہوتا. تو مطلب اگر انڈیا کی پٹائی بھی ہوتی اور وہ پورا پورا کیا لداخ ہار بھی جاتی جنگ میں, تو
ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ ہے یا جو اس نے یہ منصوبہ شروع کیا ہے اس میں کوئی نخرہ ڈال سکے ہندوستان. اور یہ جو وجہ ہوئی ہے وہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ ہندوستان نے جو پیش رفت کی اور اچانک اپنا روڈ نیٹ ورک اور دوسری چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کی, تو چین نے اس کو چیک کرنے کے لیے یہ اس وقت جو واقعہ ہوا یہ اسی کی وجہ سے ہے. تو چین کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس واقعے کو جو ہے وہ مطلب یہ طول پائے, وہ تو یہ چاہے گا کہ ہندوستان بھی یا دوسرے ممالک بھی ہیں وہ تجارتی اس میں اس کے ساتھ ہوں, وہ بھی فائدہ اٹھائیں اور اس سے چین کو بھی فائدہ ہو.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر عبد المقتدر خان کا کہنا ہے,
لیکن جو تیس کی جگہ ہے اس کو وہاں پہ کہتے ہیں فنگر فور اور فنگر آٹھ کہتے ہیں, ان کے بیچ میں جو ایڈوانسز چائنا نے کیے تھے وہاں سے پیچھے چائنا ابھی تک نہیں ہٹتا ہے اور وہ کافی اسٹریٹجک جگہ ہے, وہاں سے وہ ریور کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں گالوے ریور کو. تو سمجھ میں پوری طرح سے یہ نہیں ہو رہا کہ ڈپلومیٹک انڈرسٹینڈنگ کیا ہوئی ہے.
الجزیرہ نے حوالے سے چائنا کے جو وزارت خارجہ کے اسپوکس پرسن ہیں ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں امید ہے کہ انڈیا ول میٹ چائنا ہاف وے اور وہ کانکریٹ کوئی میجرز لے گا جن پر دونوں سائڈز نے اتفاق کیا ہے.
ہاف وے اگر وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا ول میٹ ہاف, لیکن اگر آپ پچھلے دو تین مہینوں سے جو ان کے بیچ میں بحث چل رہی ہے یہ مارچ سے, اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا تو کلیم کرتا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز وائلیٹ نہیں کی, وائلیشن چائنا کی طرف سے آیا. انہوں نے بیسیکلی جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا جو ڈس اگریڈ چیزیں ہیں اس میں انہوں نے اپنی پوزیشن کو میگزیمائز کرنے کی کوشش کی, یعنی زیادہ سے زیادہ جو وہ زمین خرچہ کر سکتے تھے وہ کرنے کی کوشش کی.
شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب انڈیا نے اگست میں ضم کیا ایک متنازع علاقے کو جو کہ متنازع تھا یونائیٹڈ نیشنز میں بھی, تو شاید اس پہ ری ایکشن ہے یہ.
نہیں, مجھے لگتا ہے کہ چائنا کا جو ری ایکشن ہے اس کے دو چیزیں, ایک تو ڈوکلام کا جو ایپیسوڈ ہوا تھا 2017 میں جب چائنا نے بھوٹان کے تھرو اپنے ون بیلٹ ون روڈ کے تحت جو ہائی وے بنا رہے تھے اس کو روکنے کے لیے انڈیا نے اپنی فوجیں بھوٹان میں بھیج کر چائنا کو وہاں پہ کنفرنٹ کیا تھا اور وہاں پہ کئی ہفتوں کی مطلب فیس آف کے بعد چائنا نے وہ روڈ بنانا روک دیا تھا. تو اس وقت یہاں پر انڈیا ایک ایسی روڈ بنا رہا ہے جو سیدھا لائن آف ایکچوئل کنٹرول تک جاتی ہے, اور اگر وہ روڈ مکمل ہو جاتی ہے تو انڈیا ہیوی آرٹیلری یعنی بڑی بڑی توپیں اور ٹینکیں اور کنسٹرکشن کا سامان بڑی آسانی سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول تک لے جا کر اس کو کہتے ہیں ڈیفینس انفراسٹرکچر, یعنی اپنے ڈیفینس انفراسٹرکچر کافی مضبوط کر سکتا ہے اکراس دا لائن آف ایکچوئل کنٹرول. تو میرا تو یہی اندازہ تھا کہ چائنا کا جو انکرشنز ہوئے ہیں وہاں پر وہ انڈیا کی یہ روڈ کو روکنے کے لیے, اور اگر انڈیا کا اگر چند ہفتوں کے بعد ہم کو پتہ چل جائے گا کہ انڈیا نے یہ روڈ کنسٹرکشن ختم کیا ہے روک دیا ہے یا کنٹینیو کر رہا ہے, اگر روک دیا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ چائنا کی ایک قسم سے اسٹریٹجک وکٹری ہو چکی ہے. لیکن اگر یہ روڈ بلڈنگ انڈیا پھر سے شروع کر دیتا ہے, کیونکہ یہ روڈ ابھی بھی انڈیا کی ہی ٹیریٹری میں ہے جہاں پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, وہ وہاں تک نہیں پہنچی جہاں پہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, اور اگر انڈیا وہاں پہ وہ روڈ وہاں تک بنانے کی کوشش کرے گا تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چائنا ہیز بیک ڈاؤن.
تو اگر بھارت کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے, ظاہر ہے کہ ایک الیکشن بھی ہونا ہے, تو اس میں نقصان پہنچا ہے بی جے پی کی لیڈرشپ کو چین کے ساتھ جو محاذہ آئی ہوئی ہے, یہ بھی بہت سے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک سائڈ شو ہے محض, اس وقت جو ہے اصل کانفلکٹ اب شروع ہوگا کیونکہ اب جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے وہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن یا پروپیگنڈا شروع کرے گی اپنی مقبولیت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے. یہ کس حد تک صحیح ہے؟
انڈیا میں دو قسم کی میڈیا ہے, ایک انگریزی میڈیا ہے اور ایک ورناکیولر میڈیا یعنی ہندی تیلگو مراٹھی وغیرہ. تو سب سے انفلوئنشل میڈیا جو ہے انگریزی کے بعد وہ ہندی ہے, لیکن جو انگلش میڈیا ہے وہ صرف فورنرز کنزیوم کرتے ہیں اور لوکل پالیٹکس پہ اس سے زیادہ اثر نہیں ہوتا. تو مطلب اگر انڈیا کی پٹائی بھی ہوتی اور وہ پورا پورا لداخ ہار بھی جاتی جنگ میں, तो भी वो किसी ना किसी तरह से उसको प्रो मोदी स्पिन दे देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जब इंडिया का जेट पाकिस्तान के एनकाउंटर के साथ गिर गया था, उसके बावजूद भी वो मीडिया में ऐसा प्रपोजल हुआ कि इंडिया ने जंग जीती, तो मीडिया विल स्पिन दिस मोदी के फेवर में। लेकिन जो एक्चुअल अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है बीजेपी की, जो पहले कांग्रेस वगैरह इतनी अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी नहीं करते, उसमें कोई तब्दीली आएगी या नहीं, वो सबसे ज्यादा दिलचस्प और स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है। क्योंकि आजकल इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ बल्कि चाइना और अमरीका की तरफ भी, एक सदम से किबर आ गया है उनके एटीट्यूड में, और बहुत ही एरोगेंटली वो बातें करते हैं। तो इस तरह की जो एरोगेंट फॉरेन पॉलिसी है, वो सिर्फ मिलिट्री डिफीट से या इकोनॉमिक डिफीट से मॉडरेट होगी। इसको स्पिन किया जाएगा कि हमने फर्मली चाइना की फौजों का सामना किया और चाइना को मजबूर किया कि वो विड्रॉ कर लें। मैं देख रहा था कि बाद अंग्रेजी अखबारों में मुसलसल डिटेल लिख रहे हैं कि दोनों फौजें विड्रॉ कर रही है, लेकिन हिंदी और दूसरे वर्नाचर मीडिया में ये बात चल रही है चाइना पीछे हट रहा है।
जो इनकी तिजारत है और जो इकोनॉमी पे इन्हेसार है इंडिया का, दोनों का एक दूसरे पे, तो वो कितना बड़ा है, कौन सा फैक्टर ज्यादा ताकतवर है किसी महाजराई को रोकने में, इकोनॉमी या मिलिट्री?
जहाँ तक मिलिट्री और इकोनॉमी का सवाल है, इंडिया और चाइना में कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया से तकरीबन 3 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है चाइना की, और फौजें भी चाइना की मिलिट्री जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब मिलिट्री अगर जंग होती है तो मतलब इसमें कोई शक की बात नहीं है कि चाइना फिर से जीत जाएगी 62 की तरह। लेकिन जो चाइना इंडिया का आपसी में जो इकोनॉमिक ताल्लुकात है, ट्रेड है, वो बहुत मजबूत हो चुके हैं। तकरीबन 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, पार्टनर है। ये ट्रेड इन वन वे है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हुए हैं इंडिया के, ऐसा चाइना में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है जितना चाइना के इन्वेस्टमेंट इंडिया में है। तो इंडिया के कई स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज में, खासतौर से कम्युनिकेशन वगैरह में, चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इंडिया में जो सस्ते स्मार्टफोन्स मिलते हैं वो ना सिर्फ चाइनीज, तो ये इंडिया के लिए इट विल बी ए लॉस। तो अगर आपने देखा है जब जो इन्होंने सैंक्शन वगैरह किए हैं इकोनॉमिक, तो वो सिर्फ सॉफ्टवेयर पे किया है, हार्डवेयर पे नहीं किया है। जिस तरह टिकटॉक वगैरह इन्होंने बैन किया है, खाली चाइनीज एप्स को बैन किया है।
अच्छा, और उस पर भी आम आदमी की तरफ से रिएक्शन है, क्योंकि बहुत से जो भारतीय हैं, आम भारतीय जो हैं, वो बहुत से लाखों रुपए हासिल कर रहे हैं टिकटॉक के जरिए प्रोग्राम करके।
नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। इट्स लाइक सेइंग कि आपने यूट्यूब को बैन कर दिया, यूट्यूब को बैन हो गए तो आपके सारे यूट्यूब स्टार्स खत्म हो जाएंगे। तो इन दैट सेंस कि अगर वो वापस री इंस्टॉल हो जाता है तो दे विल नॉट लूज देयर मार्केट। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आप यूं देखें, अगर बीबीसी इंग्लिश ब्लॉक हो जाता है यूट्यूब से और इंटरनेट से अगर एक दो हफ्ते के लिए, तो दूसरी बीबीसी वॉइस ऑफ अमेरिका या इंग्लिश वॉइस ऑफ अमेरिका या अल जजीरा टेक दैट मार्केट, और अगर वो वापस आया तो उसको वापस लेने भी ज्यादा मुश्किल होगी। तो टिकटॉक का जो इंडियन यूजर है और प्रोड्यूसर है, उनके लिए इट मे नॉट बी दैट मच, बट पैसा का तो जरूर नुकसान हुआ। मतलब वो टीवीयां भी फेंक रहे हैं, दूसरे चैनल में प्रोडक्ट्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इट इज ए वेरी स्ट्रेंज थिंग। वो कहते हैं ना कि कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस वाली बात हो गई है, तो जिस तरह से इंडिया ने इमोशनली रिस्पॉन्स किया है, लेकिन वो जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो बेसिकली बीजेपी का पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की वजह से है।
तो सामिन, ये थे डॉक्टर अब्दुल मुक्तदिर खान।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
سمین، اب کچھ تذکرہ کرونا وائرس کا۔ امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں مقامی حکام نے حالیہ دنوں میں کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ میں انتہائی اضافے پر ایک بار پھر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اگر ریاست ایریزونا کے شہر فینکس کی میئر نے اے بی سی نیوز کے پروگرام دس ویک میں کہا کہ ہم نے کاروبار کھولنے میں جلدی کی ہے، ہمیں ایک بحرانی صورتحال کا سامنا ہے اور 17 لاکھ آبادی کے شہر میں 59,000 افراد وائرس سے متاثر ہیں۔ سمین، میں نے اس بارے میں بات کی ہے ایریزونا میں گردوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر مشہود قادری سے، جن کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال لاک ڈاؤن میں نرمی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔
ہم نے جو گارڈنگ کی نا وہ بہت پہلے ہٹا دی، ہم نے جو پریونٹیو میجر تھے 3-4، دیکھیں اس وقت بیماری اس وبا سے بچنے کے لیے صرف حفاظت جو ہے وہ مقدم ہے، ہاتھ صابن سے دھوئیے، ہم 6 فٹ دور رہیے، یہی چیزیں ہیں نا، اور اگر ہو سکے تو گلو پہنیے۔ ہمارے یہاں ایریزونا میں کسینو بھی کھل گئے تھے، ہمارے یہاں ایریزونا کے اندر سارے تفریح مراکز کھل گئے تھے، چرچ کھل گئے تھے۔ اچھا، ہمارے یہاں پہ مساجد انہوں نے بند رکھی تھی اس طرح سے کہ مسجدوں سے آپ کانٹیکٹ کر لیجئے، وہ آپ اس پہ اسکائپ پر بھی آ سکتے ہیں اور زوم پر بھی آ سکتے ہیں۔
اچھا،
تو مسجدوں میں بڑا بہت منظم اور بہت ہی اچھا کام کیا تمام مسجدوں سے۔ دوسری یہ کہ ابھی اس وبا کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ یہ کس موسم میں، کس مہینے میں، کس ہفتے میں، کہاں سے کس طرح سے پھیل رہی ہے۔ جیسے یہاں پہ شروع میں ایریزونا کے اندر مشکل سے 1,000 لوگ بھی نہیں تھے افراد تھے جو کہ پازیٹیو ہوئے تھے، جب نیو یارک کے اندر 30,000 افراد جہاں فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔ تو اب یہاں پر آیا ہے تو یہاں پر میرے جنس اسپتال میں کام کرتا ہوں، جمعے کے روز 100 سے زیادہ مریض تھے میرے پاس، صرف 350 میں تھے جو کووڈ پازیٹیو۔ تو یہ بہت بڑی شرح ہے، اور ینگ جوان لوگ، یعنی کہ بڈھے ہی بڈھے تھے۔
یہ خطرناک بات ہے پاکستان میں بھی کہ اب ینگ لوگ زیادہ وینٹیلیٹرز پہ بھی وہی پہنچتے ہیں اور مرنے والوں میں بہت بڑی تعداد ہے۔
میرے دو کالج کے، ڈاؤ میڈیکل کالج کے دو ساتھی صرف بروز بدھ ایک دن میں 2 کا انتقال ہوا ہے پاکستان میں جی۔
اچھا،
تو کراچی کے اندر دونوں کا ایک ہی دن میں انتقال ہوا ہے۔ تو وہاں پہ تو ڈاکٹرز تو بہت زیادہ مر رہے ہیں، وہ فرنٹ لائن پر ہیں، تو وہ جتنا ایکسپوجر ہوگا، جتنی دفعہ وہ سانپ ڈسے گا اتنا آپ کے اندر زہر پھیلے گا۔ تو جتنا آپ کو ایکسپوجر ہوتا ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، شاید آپ کے کوئی سننے والے کو اس سے فائدہ ہو جائے، کہ میرا ایک مریض، میں چونکہ ہپا کی ریگولیشن بھی رکھتا ہوں، اس کی جو بیوی تھی اس کو پازیٹیو ہوا، ینگ دونوں میاں بیوی، تو ہم اسے کہتے رہے کہ دیکھو یہ بیمار ہے، یہ بیمار ہے، اس کے پاس نہ بیٹھو، اس کے پاس نہ رہو، مگر وہ ظاہر ہے جنونی، جذباتی اور بڑا محبت کرنے والا شوہر تھا، اور شاید اس کی معراج بھی یہی تھی، اس نے تو نہیں چھوڑا، وہ چلی گئی۔ اس کے 11 دن کے بعد وہ 8ویں دن کے بعد وہ بیمار ہوا، اور 11ویں دن وہ بھی رخصت ہوا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوا ہے، تو یہ نہیں کہ آپ اس کو تارا لگا کے اس کو خالدکا مار دیں، جو پاکستان میں بھی ہوا ہے، انڈیا میں بھی ہوا ہے، ایسا بنگلہ دیش میں بھی ہوا ہے کہ انہوں نے تالا لگا کے بند کر دیا اور بےچارہ وہ عورت یا مر گیا مر گیا کھانا، لیکن حفاظت پوری کیجیے، آپ کی حفاظت میں دوسرے کی حفاظت ہے۔
اچھا، آپ نے یہ جو ابھی بات بتائی ڈاؤ میڈیکل کالج کی، آپ کے ساتھ کے دو ڈاکٹرز کی، تو کیا وہاں پہ پی پیز کی کمی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں، پی پیز کی کمی تو پوری دنیا میں شناخت، ہمارے اس اسپتال میں کمی ہے جہاں میں کام کرتا ہوں۔ وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بےچارے مریض ہیں نا، جو وہاں پر کیریئرز ہیں، جن کو سمٹمز نہیں ہیں، وہ اس کی کہیں سے بھی پاسداری نہیں کر رہے۔ دیکھیں، ابھی سب سے زیادہ جو کووڈ کا سرچ یا پیک آیا تھا پاکستان میں، وہ عید کے وقت اور عید سے آخری جمعۃ الوداع کے وقت آیا تھا، کہ وہ اتنے زیادہ لوگ جمع غفیر میں آپس میں مل گل گئے۔ اور یہاں امریکہ میں بھی ایسی ہو، جہاں پر بھی آپ زیادہ کلوز اسپیس میں ہوں گے تو وہ پھیلے گا۔ تو اور پھر وہ آ کے کس پہ ٹوٹتی ہے وہ آفت؟ ڈاکٹروں پہ ٹوٹتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میرے علاقے میں، میرے محلے میں اگر خدا نہ خواستہ 20 لوگ بیمار ہوئے، تو میں ہی تو ان کا معالج ہوں، میرے اسپتال میں ہی آئیں گے نا۔ اور اگر میں جو ہے کمزور ہوں، یا میرے اندر وہ قوت مدافعت نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میں پہلے جو ہے اس سے زیادہ بری طرح متاثر ہو جاؤں۔
اور پھر یہی بات ہے کہ اگر اس طرح سے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوا ہے، یعنی ہیلتھ ورکرز کا، تو یہ تو بہت بڑی کمی ہو جائے گی اس طرح۔
ابھی میں یا مئی کے اندر جو ہماری ایک بہت بڑا مستند ادارہ ہے، اس نے رپورٹ شائع کی تھی کہ تقریباً 1500 ڈاکٹرز اور نرسز کا انتقال ہوا ہے فروری سے اور مئی تک، پوری دنیا میں۔
پوری دنیا میں
جو ڈاکٹرز اور نرس جو ہوتے ہیں نا، جو اس میں 1500
جو تعداد تھی پوری دنیا میں بھی نہیں تھی, امریکہ میں تھا, وہ یورپ میں تھا میرے خیال سے, اور کچھ ساؤتھ ایشیا کے علاقوں میں. یہ بہت بڑا نمبر ہے ہماری, صرف اگر آپ دیکھیں یو کے اندر میرے خیال سے میں نے آخری دفعہ جب دیکھا تھا 50 سے زیادہ پاکستانی ڈاکٹر جو ہیں وہ کرونا کے وبا کے اس کے ہاتھوں جو ہے بےچارے اپنی جانے کھو بیٹھے. وہ
کتنی ڈراؤنی بات ہے,
جو ٹرین کے آگے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو پاگل ہی کہتے ہیں نا. یہاں پر تو آپ پورے اپنے شہر میں پورے محلے کو اپنے گھر والوں کو لے کے کھڑے ہو رہے ہیں پٹری پہ, تو احتیاط کیجیے. ٹرین کے آگے کھڑے ہونے سے ٹرین نہیں رکتی, یا سمندر میں کودنے تک وہاں طوفان آیا ہوا طوفان نہیں رکتا.
بہت شکریہ مشہود, دعا ہے میری کہ لوگ آپ کی باتیں سنیں اور احتیاط کریں. خدا حافظ. تو یہ تھے ایریزونا میں ڈاکٹر مشہود قادری. اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز کو اجازت دیجیے آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی. آئندہ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی, اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.